जुल्म है फिर बरसरे,
जुल्म है फिर बरसरे,
पेकार मौला ये।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز درود بيجي محمد عليه الصلاة والسلام عزیزان محترم ایک عظیم الشان شخصیت عالم اسلام کے ایک درخشان ستارے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے باوفا سپاہی شجاع انسان مدبر مفکر ایک ایسی شخصیت کی یاد اور ان کے سال ثواب کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے کہ یقیناً اس صدی کے اندر عالم انسانیت کے لیے ایک روشن ستارہ تھے ایک ایسی شخصیت کے جس نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو انسانوں کے سامنے رکھا شجاعت علی علیہ السلام سے پیغامات لیے اور اس دنیا کے سامنے کہ جب یہ دنیا استکباری طاقتوں کے سامنے سر و سجود تھی اس شخصیت نے ہیہات من الذلہ کے نعرے کا مطلب سکھا دیا کہ جس نے کربلا سے پیغام لیا کربلائی ہونے کا ثبوت دیا مثلی لا یبائی مثلہ کا عملی مصداق بن کر ابھرا ایک ایسی شخصیت کی جس نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں عظمت کو اجاگر کیا اہل بیت علیہ السلام آسمان انسانیت کے وہ درخشاں ستارے ہیں کہ جن کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے کائنات کے اندر جتنی رونق ہے وہ سب اہل بیت علیہ السلام کی بدولت ہے حدیث کے سامنے آپ اور ہم اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں اسی چیز کو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کے جواب میں اور ملائک کے جواب میں کہ اگر یہ پنجتن پاک بنانا مقصود نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی نہ افلاک ہوتے نہ درخت ہوتے نہ پہاڑ ہوتے جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعد رسول جو دشمنی کا مرکز قرار پائیں شخصیات وہ بھی آل رسول تھی یہ بھی ایک حقیقت ہے اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہی تمام مشکلات بھی ہیں وہی آل رسول کے جن کے لیے رسول اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے کہنے پر اجر رسالت مانگا تمام انبیاء کا اجر رسالت قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہمارا اجر اللہ کی طرف ہے لیکن رسول اللہ کو خداوند عالم نے خصوصیت سے کہا قل کہیے طلب کیجئے لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت سے پیش آنا یہ اجر رسالت کا مطالبہ خداوند عالم کے امر پر ہے. یعنی تمام انبیاء نے اپنا اجر کہا خدا کے اوپر, رسول اللہ سے خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے نہیں, آپ کو اجر رسالت چاہیے. اجر رسالت کیا ہے؟ مودت فی القربہ ہے, قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آنا ہے, عقیدت و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے. اور اس کے بعد انسانی ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک اور پیغام دلوا دیا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اجر رسالت مانگا جا رہا ہے اس کا فائدہ رسول اللہ کو نہیں ہوگا. قل ما سألتكم علیہ من اجر فہو لکم, یہ جو اجر میں نے تم سے طلب کیا ہے یہ تمہارے لیے ہی ہے. اگر تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو گے تو پاک اور پاکیزہ زندگی اس دنیا میں تمہیں نصیب ہو جائے گی. اگر اہل بیت کے دامن سے مودت کے ذریعے سے جڑے رہو گے تو خداوند عالم عزت اور سرفرازی کی زندگی تمہیں عطا کرے گا, چونکہ خداوند عالم نے عزت کا جو دروازہ بنایا ہے وہ محمد علی محمد کو بنایا ہے. درود پڑھیے مل کے محمد علی محمد. لہذا اس اعتبار سے یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں اور خداوند عالم نے ان کو انسانیت کے لیے, بشریت کے لیے رہنما قرار دیا. لیکن انہی کے ساتھ دشمنیوں کا بھی آغاز ہوا اور انہی کے ساتھ بہت شدید مصائب بھی آئے, ایسے مصائب, ایسی مشکلات جو کسی کے اوپر نہیں آئیں. اس وجہ سے میں نے جملہ شروع میں استعمال کیا کہ ایک ایسی شخصیت کی یاد منانے بیٹھے ہیں کہ جس کے کردار کے ذریعے سے, جس کے افعال کے ذریعے سے, جس کے سچے وعدوں کے ذریعے سے پتا چلا دنیا کو کہ اہل بیت کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے, جن کے کردار کی وجہ سے جو دشمن تھا اس نے بھی اقرار کیا کہ جو بات حسن نصر اللہ کہتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے, جو ہمارا وزیر دفاع کہتا ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. دشمن کا اپنا اقرار موجود ہے. یہ پہلے کی جنگوں کا تذکرہ ہے, 2006 کی بات ہے. ظاہراً 2006 کی جنگ میں اسرائیل کا وزیر دفاع لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بنکرز میں گھس جاؤ, پناہ گاہوں میں چلے جاؤ, کسی بھی وقت حزب اللہ آبادی پر حملہ کرے گی. حسن نصر اللہ نے ایک پیغام دیا, کہا میرا خطاب اسرائیل کے لوگوں سے کہ ہماری جنگ ان لوگوں سے جو ہمارے خلاف اسلحہ اٹھا کے کھڑے, ہم کبھی بھی آبادی پر حملہ نہیں کریں گے. وزیر دفاع کے اعلان کے بعد لوگ بینکرز میں نہیں جا رہے, بنکرز میں نہیں جا رہے. انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ بھائی بنکرز میں کیوں نہیں جا رہے, میزائل گر رہے ہیں, حملہ ہے, جنگ ہے. تو اسرائیلی لوگوں کا اپنا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے وہ آبادی پہ نہیں مارے گا. حسن نصر اللہ نے کہا آبادی پہ نہیں مارے گا, یعنی اتنا وعدے کا سچا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کیجئے, آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. وہ اہل بیت علیہ السلام کے جن کو خداوند عالم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا, انہی کا مکتب سچا مذہب ہے حسن نصر اللہ اور ان کے رفقاء کار کی شہادتوں کا نتیجہ ہے. میں جو یہ تذکرہ کر رہا ہوں اس میں آپ کو انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا, اس لیے کہ امام معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ مولا نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر 10,000 کی آبادی ہو تو اس 10,000 کی آبادی میں ایک شیعہ ہو تو وہ سب کو نظر آئے کہ یہ کردار کا بلند آدمی ہے. یعنی 9,999 افراد جس کی طرف اشارہ کر کے کہیں یہ صاحب کردار ہے وہ ہمارا شیعہ ہوا کرتا ہے, یعنی اہل بیت کی پہچان بنتا ہے. اس دور میں کچھ لوگ ہیں جو مکتب تشیع کی پہچان بنے, انہی میں سے یقیناً ایک بڑی شخصیت کا نام سید حسن نصر اللہ ہے. خدا ان کے اور تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. درود پڑی محمد والے محمد. اور اسی مطلب کے نزدیک وہ حدیث معروف ہے جو ہمارے اور آپ کے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ شیعت نکون لنا زینن ولا تکون علینا شئنا, اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے عزت کا سبب بننا باعث ملامت نہ بن جانا. امام نے خود ارشاد فرمایا تھا, یعنی تمہارے سبب سے لوگ ہمیں پہچان سکیں, تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر یہ ماننے والا ایسا ہے تو جس کو مان رہا ہے وہ کیسا ہوگا, یہ فالوور ایسا ہے تو جس کو یہ فالو کر رہا ہے وہ امام کیسا ہوگا, جب مقتدی ایسا ہے, معموم ایسا ہے. اب آج کی دنیا میں حقائق ہمارے سامنے عزیزان محترم, ہم اور آپ یقیناً ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہے ہیں. فقط ہم اور آپ نہیں ہیں, یعنی ہم اور آپ سے مراد فقط عالم تشیع نہیں ہے, عالم انسانیت ہے. اس وقت سید حسن نصر اللہ کا غم انسانوں کو ہے, حتیٰ جو مسلمان بھی نہیں تھے. سید حسن نصر اللہ کی یاد منانے میں بہت سے ایسے افراد شامل ہیں چونکہ انہیں معلوم تھا یہ انسان دوست ہے, انہیں معلوم تھا کہ یہ انسانیت کی خاطر کام کرنے والا ہے, انہیں معلوم تھا. ایک ایسی شخصیت اب یقیناً ہم غم کی کیفیت میں ہیں، غم کی فضا میں ہیں، ہمارا غم ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے مکتب نے سکھایا یہی ہے کہ غم بے شک اپنی جگہ ہو، لیکن کبھی بھی اہل بیت کے ماننے والوں کو مایوسی آ کر نہیں گھیر سکتی ہے۔ اہل بیت کا ماننے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، جس کے پاس کربلا ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کی یاد ہمیشہ زندہ ہے اور آگے بڑھاتی ہے۔ اسی چیز کو رہبر معظم نے اپنے خطبے میں، تقریر میں بیان کیا تھا حسن نصر اللہ کے حوالے سے کہ یقیناً ہم غم میں ہیں، لیکن یہ غم ہمیں تھکائے گا نہیں، یہ غم ہمیں مایوس نہیں کرے گا، یہ غم ہمیں بٹھائے گا نہیں۔ جیسے امام حسین کا غم ہمیں ہمیشہ آگے بڑھاتا ہے، امام حسین کے ماننے والوں کا غم بھی ہمیشہ آگے بڑھائے گا۔ اور یہی سبب ہے کہ آپ شہادت سے لے کر آج کم و بیش 15 دن گزر گئے ہیں، نہ حزب اللہیوں کے حوصلے ٹوٹے، نہ ان کی تدبیریں ناکام ہوئیں، نہ ان کے پائے سباد میں کوئی لغزش آئی، 15 دن متواتر ہو گئے ہیں اور اسرائیل کے اوپر مسلسل ان کا حملہ ہے، مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ باتیں سننا آسان ہے، ان کو در کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں اور آپ، خدا اس امن و امان کو قائم رکھے، ہم اور آپ جس امن و امان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ یہاں یقین سے جانی اندازہ نہیں کر سکتے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لفظ سن لینا کہ بم گر رہے ہیں ایک لفظ ہے، حقیقت نہیں پتا۔ ابھی گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے ایک دم سے ہم سب چونک جائیں گے، گاڑی کا ٹائر پھٹے گی، آواز آئے گی، دھماکے کی آواز لگے گی ہمیں، مسلسل بم ہے۔ بیٹھنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بم گر جائے گا۔ رات کو سو رہے ہیں، معلوم نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم، اس کے باوجود ایمان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا مند عالم کے وعدوں میں سے ایک وعدہ جو خدا نے اپنے رسول کو کیا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنے مطلب کی طرف گھما کے لایا بات کو، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اسی مناسبت سے کہ غم ہے لیکن خوف نہیں ہے، غم ہے، حزن ہے، مایوسی نہیں ہے، غم ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، غم ہے، پاؤں رکے نہیں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے چلے جائیں گے، چونکہ خدا وند عالم کے کیے گئے وعدوں کے پورا ہونے کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے۔ خدا کے کیے گئے وعدوں کا وقت پورا کیا نزدیک آتا چلا رہا ہے۔ خدا اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی سورہ مجادلہ کی آیت 21 ہے، 22 آیتیں ٹوٹل، 21ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی، بہت ہی خوبصورت اس کا مطلب، انشاءاللہ چند دقائق میں اس کو بیان کروں۔ کتب اللہ، لکھا ہے خدا نے، مقرر کیا ہے خدا وند عالم نے، لاغلبن، تاکیدیں ہیں اس میں عربی کے اعتبار سے، ضرور، بالضرور، بالضرور، لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ لکھا ہے خدا نے، مقرر کیا ہوا ہے خدا نے، کتب اللہ، لکھا ہوا ہے، لاغلبن، ضرور، بالضرور، بالضرور، انا ورسولی، میں اور میرا رسول یعنی میرے رسول غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک خدا وند عالم صاحب قدرت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ غالب ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیے، غلبہ اس کو حاصل ہوگا جو قوت رکھتا ہوگا، طاقت رکھتا ہوگا، جو صاحب عزت ہوگا۔ خدا نے کہا کہ تو طے ہے کہ جو غلبہ حاصل ہوگا یعنی جو فاتح ہوگا وہ میں ہوں، میرا رسول ہے۔ رسول سے مراد نظام رسالت ہے، یہاں پر اس کی تفصیل کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ جو آپ آیت ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے جو آیات گزری اس میں حزب شیطان کا تذکرہ ہے، اگلی جو آیت، آیت نمبر 22 ہے، اس میں حزب اللہ کا تذکرہ ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تمام مطالب کی طرف آ سکوں، اسی آیت کی طرف رہوں گا جتنا وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ خدا نے لکھا ہے، مقرر کیا ہوا ہے کہ میں اور میرا رسول یعنی نظام رسالت اور جو انبیاء کا راستہ ہے وہی غالب آ کر رہے گا، اور اللہ قوی ہے، قدرت مند ہے، صاحب عزت ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ایک اور وعدہ خدا کا یاد دلاؤں، سورہ انبیاء آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ لیا، مرقوم کر لیا، ثابت اس کو ثبت کر لیا کہ یہ پوری کی پوری زمین خدا کے صالح بندوں کی میراث بنے گی۔ یعنی اس پوری زمین پر جو غلبہ ہوگا کس کا ہوگا؟ آج اگر استعماری طاقت کا پنجہ پوری دنیا پر ہمیں نظر آتا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ استعماری طاقتوں کے پنجے سے یہ دنیا آزاد ہوگی اور زمین پر خدا کے صالح بندوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کو کر رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم خدا کے وعدوں کے نزدیک بڑھ رہے ہیں. جتنا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے, یہ جو دور ہے ہمارا اور آپ کا, اس میں ہم خدا کے وعدوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. عزیزان محترم, کاش کے وقت ہوتا ہے اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہوتا, تفصیلی موضوع ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ غالب تو خدا ہے, اس کا نظام ہے. یہ جو خدا اور اس کا نظام ہے, اس کی چند مثالیں لے لیجیے. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ جب شداد اور نمرود اور حضرت ابراہیم کی جنگ تھی. آج نمرود اور شداد کا تذکرہ نہیں ملتا, اگر تذکرہ ملے گا تو کس کا ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ملے گا. فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ تھا. موسیٰ کے جو سادہ سا لباس میں تھے, ہاتھ میں عصا تھا یعنی ایک لاٹھی تھی, اس لاٹھی کے ذریعے سے سر سے پاؤں تک آراستہ فرعون کا مقابلہ کیا, اور حضرت موسیٰ کے نتیجے میں, جنگ کے نتیجے میں فرعون دریا کے اندر غرق ہو گیا. آج کس کا نظام باقی ہے؟ کس کا نام لیوا موجود ہے؟ موسیٰ کا نام لیوا موجود ہے. اسی طرح سلسلہ آگے بڑھاتے چلے جائیے, حضرت امام حسین کے مقابلے میں وہ جو لشکر تھا, جو آراستہ لشکر تھا, مجہز لشکر تھا, لاکھوں کی تعداد میں لشکر تھا, آج وہ لشکر کہیں دکھائی نہیں دیتا. ہر جگہ آپ کو حسین علیہ السلام کے عزادار بٹھائے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں. ایسا یہ نہیں ہے. یعنی اگر انبیاء غالب آئے تو انبیاء کے بعد وارث انبیاء کا سلسلہ آج موجود ہے. آج آیت اللہ محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی زمین کے اوپر آپ کو سوائے چند کج فکر لوگوں کے کوئی یزید کا ماننے والا, چاہنے والا نظر نہیں آئے گا, لیکن حسین کے ماننے اور چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں. یہ غلبہ ہے یا نہیں ہے؟ غلبہ فقط جسم کا نہیں ہوتا, اصل غلبہ فکر کا ہوتا ہے, اصل غلبہ مکتب کا ہوتا ہے. بظاہر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کے ہاتھوں امام کا سارا لشکر تہ تہ ہو گیا. بظاہر ایسا ہی ہے, حقیقت بھی یہی ہے. لیکن حقیقت میں جو فاتح لشکر ہے وہ کون ہے؟ وہ امام حسین کا لشکر ہے. فاتح لشکر, آپ اس کی فتح کا اعلان اس خوبصورت شعر کے اندر دیکھیے کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, شکست تو یہ ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. درود پڑے محمد والے محمد. اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی, زندہ باد زندہ زندہ باد, مردہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد. حقیقت ہے یہ آپ کے سامنے. سر جھکانے کے لیے تو سارا معاملہ تھا, لیکن خود نیزے پہ بلند کر کے چلے. امام حسین نے سکھایا کہ دیکھو ظالم کے سامنے سر مت جھکانا, سر کٹا دینا, کٹا ہوا سر خود ان کے سروں سے اونچا چلا جائے گا. یہ حسینیت ہے, یہ پیغام ہے. یعنی جو فکر غالب ہے وہ فکر حسینیت غالب ہے. آج جو کربل, آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کے اس دور کے اندر, یہ حسینی فکر کا نتیجہ ہے. اس کو خود سید حسن نصر اللہ نے, شہید نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ اگر شہادتوں کے ذریعے سے کوئی ختم ہو جانے والا ہوتا تو ہم کربلا میں ختم ہو چکے ہوتے ہیں. بظاہر تو کربلا میں تم نے کسی کو نہیں چھوڑا. ایک مرد تھا جو لاغر تھا, جو جس کے اوپر اللہ کی مصلحت کے تحت کچھ مرض تھا, یعنی مریض ہو گئے تھے امام سجاد, باقی تو سب خواتین تھی, بچے تھے. لیکن یہی خواتین اور بچے سبب بنے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام قریا قریا کوچا کوچا پھیلا. وہی شام کے جہاں سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کا حکم جاری ہوا, اس حکم کے مطابق 70 سال تک ہزاروں ممبروں سے امام علی کو برا بھلا کہا گیا, اسی دربار شام میں علی کی بیٹی نے علی کی فضیلت پڑھی ہے کھڑے ہو کے. ہوا کیا نہیں ہوا آپ کے سامنے؟ اسی دربار میں جہاں اس نے سوچا تھا کہ اب تو اہل بیت کا کام ختم کر دیا, اس نے اپنے آپ کو شاباشی دی تھی کہ شاباش یزید کیا کام کیا, اگر تیرے اجداد زندہ ہوتے بدر و احد کے تو تیری پیٹ تھپ تھپاتے کہ بڑا کام کر دیا تو نے, آل رسول کو تہ تہ کر دیا. لیکن اس کے بعد وہ موقع آیا کہ اسی کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ بے شک رسن بستہ کھڑی ہیں, لیکن یہ زینب ہے باپ کی زینت ہے, یہ زینب ہے باپ کی زینت. یعنی امام علی کی تلوار کی طرح علی کی شمشیر کی طرح جناب زینب کا خطبہ ہے. جناب زینب نے یزید کے جہاں کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا, یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کد قیدک, جو کر سکتا ہے کر, جو چالے چل سکتا ہے چل, اپنی جو کوشش کر سکتا ہے کر لے, فواللہ لتمحو ذکرنا, اے یزید تو ہماری یاد کو نہیں مٹا سکے گا. یزید تو سوچ رہا تھا کہ امام حسین کو گھوڑوں کی سومو تلے پامال کر کے ختم ہو گیا معاملہ. جناب زینب اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں تو سب کچھ کر سکا تو ہماری یاد کو نہیں نکال سکے گا دلوں سے. جناب زینب نے اس سے کہا کہ تو سمجھ رہا ہے اہل بیت کی حکومت اہل بیت کی مودت کے دن ختم ہو گئے, نہیں, حل ایاموں کا الا عدد, علی کی بیٹی سے سن کے تیرے گنتی کے دن باقی بچے ہیں, تیرے گنتی کے دن باقی بچے ہیں. عزیزان محترم یہ کیا چیز ہے, جناب زینب نے اس موقع پر بیان فرمایا, یعنی منطق کو غالب کیا, حکمت کو غالب کیا, فکر حسینیت غالب ہے. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ فکر حسینی کے نتیجے میں, خدا کا یہ وعدہ ہے کہ دیکھو خدا بند عالم نے طے کیا ہے, مقرر کیا ہے کہ جو غالب رہے گا وہ اللہ, اس کا نظام ہے, اللہ کا نظام ہی غلبہ حاصل کرے گا. اب یہاں پر چند سوالات آئیں گے ذہنوں کے اندر, اگر اللہ کا نظام غالب ہے تو پھر شہادتیں کیوں ہوتی ہیں, اللہ کا نظام اگر غالب ہے تو بعض اوقات پسپائی کیوں ہوتی ہے, اللہ کا نظام اگر غالب ہے, اللہ نے کہا کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے تو پھر مسلمان مارے کیوں جاتے ہیں. خدا بند عالم نے ان چیزوں کو شرائط کے ساتھ مشروط کیا ہے, خدا بند عالم نے شرائط کے ساتھ رکھا ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھانے کے پابند ہیں, ہے مجھے اور آپ کو بھوک لگے گی ہمیں کھانا کھانا ہے, کھانا کھا کر ہم اپنی بھوک کو مٹائیں گے, سامنے دسترخوان پر لا کر کھانا رکھ دیا جائے, ماں پوری محبت سے وہ دسترخوان سجا دے, کھانا سامنے رکھا ہو, آپ ہاتھ اپنے باندھ کر بیٹھ جائیے, آگے بڑھا کر نوالا نہ توڑیے, اپنے منہ میں نہ رکھیے, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کھانا کھا لیں گے؟ نہیں. آپ کو غذائیت ملے گی؟ کھانا تو سامنے پڑا ہے. خدا کہے گا کھانا سامنے ہے, اس کھانے کو اپنی غذا بنا کر غذائیت حاصل کرنے کا اصول یہ ہے کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ, نوالا توڑو, منہ میں رکھو, دانتوں سے چباؤ, اس کے بعد غذائیت کا انتظار کرو. اس سامنے پڑی ہوئی غذا غذائیت نہیں پہنچائے گی جب تک اس کو اس کے طریقے کے مطابق نہیں لوگے, یعنی مشروط ہے غذا کا غذائیت پہنچانا. خدا نے کہا ہے میرا نظام غالب ہے, میں غالب ہوں مگر مشروط ہے. کن چیزوں سے مشروط ہے؟ اس چیز سے مشروط ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں استقامت دکھاؤ گے, دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوگے, اگر تم خدا کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے کسی چیز کا غم اور خوف نہیں کرو گے, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, نہ ڈرو نہ گھبراؤ, حزن نہ کرو, تم ہی غالب ہو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم صاحب ایمان, یعنی اگر ایمان کے سائے میں آگے بڑھو گے تو غلبہ ملے گا, اگر نہیں تو نہیں ملے گا. یہ جو بعض اوقات مارے جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں, بظاہر لگتا ہے کہ معاملہ خراب ہو گئے, یہ تو میدان جنگ کا حصہ ہے. عزیزان محترم قرآن کریم کی دیگر آیات میں خدا نے بیان کیا کہ اگر تم دشمن کو زخم مارتے ہو تو وہ بھی تمہیں زخم مارتا ہے, وہ تمہیں مارتا ہے تم اسے مارتے ہو, لیکن وہ جس چیز کی توقع نہیں رکھتا تم وہ توقع رکھتے ہو. تم کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ سب سے پہلی چیز تم خدا بند عالم سے اجر کی توقع رکھتے ہو جو اس کو نہیں ہے. وہ تو فقط زندگی کی خاطر لڑ رہا ہے, تم خدا کی خاطر لڑ رہا ہے. پہلی چیز اجر ہے, اور اجر کے بعد جو دوسری توقع ہے کہ اگر تم کامیابی سے آگے بڑھے تو خدا اس زمین کے اوپر بھی تمہارے ہی ذریعے اپنا نظام نافذ کرے گا. جنگ تو ہے, مقابلہ تو ہے, اس میدان کے اندر کھڑے رہنا ہے. عزیزان محترم جو غالب ہے, خدا بند عالم بیان کر رہا ہے, وہ مکتب غالب ہے, فکر غالب ہے, جو غالب ہے. ہاں جنگ ہوگی, مارے بھی جائیں گے, شہید بھی ہو جائیں گے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افراد آئے, جنگ احد کے بعد آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول, خدا بند عالم کی زبانی آپ نے ہم سے کہا تھا کہ تمہیں خدا کامیابی عطا کرے گا, تم غالب ہو. یہ آیات ہیں, خدا بند عالم نے کہا کہ انتم الاعلون, تم ہی اعلیٰ ہو, تم سے زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھ پائے گا, ہمیں تو شکست ہوئی. آیت نازل ہوئی کہ خدا بند عالم نے جنگ کے ابتدائی حصے میں تمہیں فتح دے کر اپنے وعدے کو پورا کیا تھا, فتح دی تمہیں. جنگ کا ابتدائی حصہ یاد کرو, اس ابتدائی حصے میں کہ جب تم نظم کے اندر تھے, تم نے اپنے کمانڈر کی بات, اپنے سربراہ کی بات کو مانا, جس جس جگہ اس نے تمہیں تعینات کیا تم وہاں کھڑے رہے, دشمن پسپا ہو کر پلٹا ہے, یاد کرو اس چیز کو, خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا. لیکن جب تم سستی کا شکار ہو گئے, فشل تم سستی کا شکار ہوئے, تنازع تم نے آپس میں جھگڑا کیا,
اس کے بعد عصیتم تم نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو تم نے جو فتح کی کامیابی کی شرائط تھی ان پر عمل نہیں کیا، نتیجے میں تمہیں دشمن مغلوب کر کے چلا گیا۔ خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا، تم نے شرائط پر عمل نہیں کیا۔ اللہ نے محترم یہ اصول ہے، ہم یقیناً اس جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو آخری زمانے کا خدا کی فتح کا وعدہ ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں۔ یقیناً حزب اللہ کے ان بڑی شخصیت کا اس دنیا سے جانا ہمارے لیے ایک صدمہ ہے، بڑا صدمہ ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مایوسی کی وجہ نہیں ہے۔ ان سے پہلے شہید عباس موسوی تھے، 1982 سے 1992 تک 10 سال انہوں نے قیادت کی، ان سے پہلے شیخ راغب حرب تھے، ان سے پہلے شیخ آغا موسیٰ صدر تھے، یہ شخصیات تھیں، ایک کے بعد ایک آتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم بجائے اس کے کہ پیچھے ہٹ رہے ہوں مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ نظام الہی خدا وند عالم نے اس نظام کے ذریعے سے آگے بڑھایا ہے۔ آج ہم اور آپ جس چیز کی میں اس جملے کو بیان کروں، ایران کے ایک اخبار میں ایک جملہ لکھا تھا، اچھا لگا مجھے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہم بے شک سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر حسن نصر اللہ کی شہادت کا سوگ منانے بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ صحیح ہے، لیکن ہم سید حسن نصر اللہ کا سوگ منا رہے ہیں، حزب اللہ کا سوگ نہیں منا رہے، حزب اللہ کا سوگ منانے نہیں بیٹھے ہم۔ حزب اللہ اپنی اسی قوت کے ساتھ باقی ہے جس قوت کے ساتھ تھی، حزب اللہ اپنی اسی طاقت کے ساتھ باقی ہے، حزب اللہ اپنی اسی شان کے ساتھ باقی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا پرسوں کی بات ہے، 180 میزائل سے حملہ کیا ہے حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل کی تباہی کی خبریں آتی نہیں، ابھی آپ نے آج کی خبر دیکھی ہوگی، سارے آگاہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک نوجوان کے جو مسلم بھی نہیں تھا، نان مسلم تھا، صحافی تھا، وہ اسرائیل کی تباہی کے کچھ مناظر کو ایک چینل پہ ڈال دیا کرتا تھا، آج اسے بھی اسرائیل نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا کہ تم ہماری کمزوری کیوں دکھا رہے ہو، اتنا کچھ ہو چکا ہے ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ جو اس نے گیدڑ بھپکی لگائی تھی کہ میں ایران کو پلٹ کر ماروں گا، آج کتنے دن ہو گئے حملے کو، نہیں مار سکا، ایسا ہی ہے نا، نہیں مار سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرف حسینیت ہے۔ اس نے کہا تھا میں ماروں گا، حملہ کروں گا، اس کے اس حملے کا جواب رہبر معظم نے کس شان کے ساتھ دیا؟ حملے کا امکان تھا، حملہ تھا، سب کچھ تھا، نماز جمعہ کے لیے 5 سال بعد تشریف لے کر آئے، نماز جمعہ بھی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے پڑھائی، بیٹھے بھی، سوگواری میں بھی شریک ہوئے۔ معمولاً اس چیزوں کو آپ پڑھ چکے ہیں، سنا ہے آپ نے کہ معمولاً رہبر نماز جمعہ پڑھا کے چلے جاتے تھے، اب جو انہوں نے نماز جمعہ پڑھائی، نماز جمعہ کے بعد نماز عصر بھی پڑھائی، نماز عصر کے بعد طلانِ سجدہ بھی اسی خاک پر کیا، یعنی پیغام دیا برملا کہ تم نے مجھے مارنے کا کہا تھا، میں یہاں کھڑا ہوں، بسم اللہ، ہمت ہے تو آؤ۔ ٹھیک، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ طاقت کس چیز کی طاقت ہے، یہ خدا کی طاقت ہے۔ خدا کی طاقت انسانوں کے ذریعے سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اگلی جو آیت ہے جس میں خداوند عالم نے حزب اللہ کا تذکرہ کیا کہ خداوند عالم غالب ہے، اس کا نظام غالب ہے، اس کے بعد اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 22، اس میں حزب اللہ کا تذکرہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب ہے، حزب اللہ ہی غلبہ حاصل کرنے والی ہے۔ حزب اللہ یعنی افراد، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ خدا نے ان کی خصوصیات میں یہ بیان کیا، وہ ہیں کہ جو خدا اور رسول کے مقابلے میں کسی کی محبت کو بھی اپنے دلوں کے اوپر غالب نہیں آنے دیتے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے حزب اللہ کا۔ حزب اللہ وہ ہے کہ جو خدا اور رسول کی محبت کے اوپر کسی کی محبت کو دل پر غالب نہیں آنے دیتے۔ آگے وضاحت ہے، چاہے ان کا باپ ہو، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، یعنی خدا کے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ اسلام کی ابتدائی جنگوں میں دیکھیے جا کر بھائی نے بھائی کے خلاف تلوار چلائی ہے، جنگ احد میں، جنگ بدر کے اندر، ایک اس طرف ہے رسول اللہ کے ساتھ، سامنے دوسرا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، لیکن خدا نے پہچان بتائی ہے کہ دیکھو حزب اللہ ہی کی پہچان یہ ہے کہ خدا کی محبت کا غلبہ رہتا ہے، خدا کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور جب خدا کی محبت کو غلبہ دیتا ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ جب یہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو ہم اس کے دل کو ایمان عطا کرتے ہیں، پھر ہم اس کے دل کو ایمان عطا کرتے ہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، فَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ہم اضافی طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہوتے ہیں، اور یہ حزب اللہ ہے، حزب اللہ ہی کامیاب ہے۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ ابتدائی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی وہ اس وجہ سے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی نصرت کے ساتھ ایک انتہائی شاندار دور کی طرف بڑھ رہے ہیں. یقیناً شہادتیں ہو رہی ہیں عزیزان محترم, ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی شہادت شہادت نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. سید حسن رسول اللہ سے بھی کوئی پوچھتا ان کی شہادت سے پہلے, کرتے تھے انہوں نے تقریروں میں بعض کتنی مرتبہ کیا, امام حسین کے اوپر بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں. ہر انسان کی تمنا یہ ہے وہ امام حسین پہ قربان ہو جائے. زیارت کا ٹکڑا, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما, اسی بات کا تو غماز ہے, کاش میں کربلا میں ہوتا ہے میرے مولا تو آپ کے اوپر قربان ہو جاتا, ایسا ہی ہے نا. زیارت ناحیہ میں امام زمانہ کا جملہ کہ اے جد حسین, میں کربلا میں موجود نہیں تھا کہ آپ کی ڈھال بن کر آپ کا دفاع کرتا, کاش کہ میں ہوتا کربلا میں, تو یہ کاش تو سلسلہ ہمارا ہمیشہ چل رہا ہے. ٹھیک, لہذا جتنی بھی شہادتیں ہیں ائمہ علیہ السلام مخصوص امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ تو راستہ ہے, سعادت کا راستہ ہے, عزت کا راستہ ہے, شرافت کا راستہ ہے. امام علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر ان جسموں کو فنا ہونا ہی ہے تو کتنا بہتر ہے کہ یہ جسم میدان میں راہ خدا میں تلواروں کے سائے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خدا تک جائیں. امام کے الفاظ ہیں, ہم سب علی علیہ السلام کے ماننے والے بیٹھے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ بیان کیا کہ میرے لیے تلوار کے ہزار وار برداشت کر لینا آسان ہے بنسبت اس کے کہ مجھے بستر مرگ پر موت آ جائے, یعنی میں بستر پر مر جاؤں یہ مجھے برداشت نہیں ہے. میدان میں کھڑا رہا ہوں, ہزار تلواریں میرے جسم پر آ کر حملہ کریں, ہزار ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤں, یہ میرے لیے آسان ہے. شہادت ہے, سعادت ہے, اب یہ راستہ ہے. اسی راستے کے ذریعے سے اب تک تشیع نے سفر طے کیا ہے. یہ جو آج آپ حزب اللہ کی کامیابی دیکھ رہے ہیں اس کو زمانے سے گزشتہ زمانے سے الگ کر کے مت دیکھیے گا. تشیع اپنی ارتقائی شکل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے. میں جو آپ کے سامنے موضوعات بیان کر رہا ہوں یہ کم سے کم خمسے کے موضوعات ہیں, خمسے کے موضوعات ہیں کم سے کم, ورنہ عشرہ ہے. ارتقائی شکل ہے تشیع کی, یعنی شکل تشیع امام علی کے دور سے شروع کیجیے اور آج کے زمانے میں آ کے کھڑے ہو جائیے. آج آپ کو تشیع ہر دور کی شیعت کے مقابلے میں سب سے زیادہ مضبوط مستحکم نظر آئے گی. تھوڑی دیر کے لیے خود سوچیے گا, آپ کو جواب دیں گے اس بات کیسے ہی. کسی زمانے میں بھی تشیع اتنی مستحکم نہیں تھی, مخصوصاً دوران غیبت کبرا, اس سے پیچھے بھی چلے جائیے. آئمہ علیہ السلام میں فقط امام علی کا دور ہے کہ تشیع امام علی کے ساتھ ہے, لیکن کیسی شیعت ہے اس کو آپ نے پڑھا ہے. امام علی کے درد بھرے جملے نہج البلاغہ میں موجود ہیں. میں اکثر مجالس میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ہمیں امام علی پر رونے کے لیے ان کے اوپر لگنے والی ضربت کا ہی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. امام علی کے اپنے جو درد بھرے جملے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے نہج البلاغہ میں, انسان کو رونا آ جاتا ہے. علی جیسا امام مولا کائنات جس کے اوپر کائنات کی عظمتیں قربان ہوں, جس کو خداوند عالم نے بعد رسول کائنات کی سب سے بڑی شخصیت قرار دیا, جس کو رسول اللہ نے کہا اے علی تم تمام انبیاء کے ساتھ باطنی طور پر تھے, میرے ساتھ ظاہری طور پر ہو, یعنی ہر نبی کا ساتھ دینے والے تم تھے. علی وہ ہو گیا جس کو خداوند عالم نے میرے نور سے خلق کیا ہے. وہ علی علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں سے گلا کرتے ہوئے نظر آئے کہ تمہاری سستی اور کوتاہی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ علی کو تانا دیتے ہیں کہ علی میدان جنگ نہیں ہے. یہ جملے نے جب لگا امام علی پر میں نے عرض کیا رونے کے لیے فقط ضربت کا تذکرہ نہیں ہے. امام علی کے جملے نجب الاغا میں کم و بیش شاید 20 یا 22 خطبے ایسے ہیں جو انہی موضوعات پہ ملیں گے جو امام علی نے اپنے لوگوں سے کہیں. تمہیں کیا ہو گیا, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں آگے نہیں بڑھتے. سامنے والے امام باطل پر متحد ہیں متفق ہیں, تو امام حق پر متفرق ہو. تمام چیزیں ہیں نا عزیزان محترم آپ کے سامنے. خب تشیع ارتقائی شکل طے کرتے ہوئے آج اپنی سب سے طاقتور ترین شکل اگر کوئی ہے غیبت کبریٰ میں ابھی تک ظاہرا نظر آ رہی ہے اور مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تشیع نے محاذ طے کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بحث ابھی آگے 15 منٹ کے لیے کھولی ہے, یہ بحث ایک عقلی نتیجے پہ ختم کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. عزیزان محترم, شیعت یعنی امامت کا راستہ, امامت یعنی خدا کی زمین پر خدا کا نظام, وہی نظام جس کو رسول اللہ غدیر میں اللہ کے حکم سے نافذ کر کے جا رہے ہیں. غدیر کے اندر پیغام ہوا, رسول اللہ کے اوپر پیغام آیا, یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. اے حبیب جو پیغام دے دیا ہے اسے پہنچا دیجئے. अगर आपने काम नहीं किया तो कुछ भी अंजाम नहीं दिया। वाकया सुना हुआ है, इसकी दिक्कत मजीद इसके उसमें अंदर में दकायक में नहीं जाऊं। रसूल अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से क्या किया, मिंबर सजाया, मिंबर सजाने के बाद खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद एक जुमला इरशाद फरमाया, अलस्ताउला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ऐ सारे जमा होने वाले लोगों, क्या मैं तुम्हारा वली और सरपरस्त नहीं हूं। लोगों ने कहा बला या रसूल अल्लाह, आप हमारे वली, आप हमारे सरपरस्त हैं। मौला का हाथ थाम कर कहा, मन कुन तो मौला हो फाजा अली मौला, जिसका मैं सरपरस्त तो मौला हूं उसका ये अली मौला है। यहां से एक निजाम दिया रसूल अल्लाह ने, निजाम विलायत दिया। ये निजाम इतना अहम है कि खुदा कह रहा है कि ऐ रसूल ये नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जिहाद का हुक्म आ गया, नमाज का आ गया, रोजे का आ गया, खुम्स का आ गया, जकात का आ गया, तमाम अहकाम आ गए। विलायत, विलायत के अहकाम भी कुरान करीम की दीगर आयतों में बयान हो चुके थे, लेकिन यहां पर शख्स से वली को मुअय्यन करना जरूरी था, शख्स से वली का मुअय्यन होना जरूरी था ताकि हुज्जत तमाम हो, खुदा हुज्जत तमाम कर रहा है। वरना बहुत सी आयात में वली का तज़किरा आ चुका था, सूरह निसा की आयत में था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान इताअत करना अल्लाह की, उसके रसूल की, और जो साहिबान अम्र तुम में से उनकी इताअत पर रहना। आयत रुकू की आयत के अंदर आ चुका था, सूरह माईदा के अंदर, इन्नम वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो साहिब आने ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं, वो तुम्हारे वली हैं। बहुत सी आयात थी, लेकिन खुदा का एहतमाम ये कि नहीं, शख्स से वली को पहचानवा कर जाओ ताकि हुज्जत तमाम हो। फकत आयात में पढ़े नहीं, मुसलमान आंखों से देखे कौन सा अली खुदा का वली बनाए, इतना अहम है। उसके बाद फिर फकत इतना नहीं हुआ, खुदावंद आलम के हुक्म पर रसूल अल्लाह ने बैअत ली इमाम अली की, कई दिन वहां पे पड़ाव डाला गया, मर्दों से भी बैत ली गई, खवातीन से भी बैत ली गई। खूब ये सारे वाकयात हो गए। क्यों तफसील में जा रहा हूं, निजाम अहम था, इस निजाम के तहत खुदा ने आगे बढ़ाना था। इसी निजाम को कमजोर करने के लिए शैतान ने अपना पूरा जोर लगाया, चूंकि इसी जगह पर कुरान की आयत आई थी, ये जब खुदावंद आलम के अमर से ये काम हो रहा था, इसी जगह एक आयत पहले है जो हम वो पढ़ते हैं ना कि अलियाउमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, उससे पहले क्या आयत है, वो आयत बहुत अहम है। वो क्या है, अलियाउम यसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, आज के दिन काफिर ए मोहम्मद तुम्हारे दीन की निस्बत मायूस हो चुके हैं। जो कुछ गदीर में हुआ इसने काफिरों को मायूस कर दिया। इसका मतलब है कि काफिर कुछ उम्मीदें लगाए बैठे थे, जब अली का हाथ रसूल के हाथ में देखा तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। कुरान में खुदा कह रहा है आज के दिन मायूस हुए तुम्हारे दीन की निस्बत, यानी इन्होंने जो प्लान बनाए थे, अभी जो अली वाज़े होकर सामने आए उनके तमाम हिकमत अमली नाकाम हो गई। लेकिन दुश्मन बैठता नहीं है, दुश्मन थकता नहीं है, रास्ते बदलता है। जैसे इन्हीं शख्सियात को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेला गया, यहां तक के आपकी जबानी जो आप दुआए नदवा में पढ़ते हैं, इन्हीं आइम्मा का जब तस्किरा आता है, रसूलल्लाह के बाद इमाम अली का तस्किरा, इमाम अली के बाद आइम्मा का, आप उसी में चंद जुमले पढ़ते हैं, फकुतिला मन कुतिला, इन्हीं में से किसी को मार दिया गया, सुबया मन सुबया, किसी को कैदी बना लिया गया, उकसिया मन उकसिया, किसी को दूर वतन में धकेल दिया गया, जिला वतन कर दिया गया। अब यही वो शख्सियात है, शियत ऐसा ऐसा कमजोर पड़ती चली गई। खुदा का फैसला है, जमीन खुदा पर, खुदा का निजाम नाफिज होगा। जो किसने आकर करना है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के आखिरी फर्जन इमाम मेहदी अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़र्जहू, इमाम के हाथों ये काम अंजाम पाना है। वादा में खुदा का बता चुका, सूरह अनकबूत की आयत 21, उसके अलावा सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 और भी आयात हैं जिसमें खुदा ने वादे दिए। दो आयात ही जहन में रहे, ठीक, ये वादा पूरा होना है। अब आगे थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा, 5-10 मिनट की ज़हमत और दूंगा ज़िन मोहतरम आपको। ये जो खुदा का वादा है जमीन पर, खुदा का निजाम, आया खुदा का निजाम खुदा वंदे आलम की जो सुन्नत है उसके मुताबिक इंसानों की मुशारकत के बगैर जमीन पर नाफिज हो जाएगा, या इंसानों की मुशारकत जरूरी है? इंसानों की शिरकत के बगैर खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम नाफिज होगा, या इंसानों की इस निजाम के नाफिज करने में शिरकत जरूरी है? क्या जवाब है आपका, इंसानों की शिरकत जरूरी है या नहीं? دلیل دے دیتا ہوں، اگر انسانوں کی شرکت ضروری نہ ہوتی، فقط خدا اور اس کے ولی نے کام کرنا ہوتا تو امام علی کے زمانے میں کوئی ان کا حق مار نہیں سکتا تھا۔ خدا بھی موجود ہے، اس کا ولی بھی موجود ہے، طاقتور بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے، صاحب اعجاز بھی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام کی قدرت اسی زمانے میں مانی ہوئی قدرت ہے کہ جب جناب سیدہ کی تدفین امام علی نے شبانہ یعنی رات کو کر دیا، رات کی تاریکی میں جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق تدفین کے مراحل گزر گئے، صبح امت بیدار ہوئی، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی بیٹی کو دفنا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو علی نے ہم پر غضب کیا، علی نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، رسول کی بیٹی اس کو دفنا دیا، ہمیں خبر بھی نہ دی۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہم نبش قبر کریں گے، قبر کھودیں گے، جتنی تازہ قبریں بنی ہیں بقی کے اندر تمام کو کھودیں گے، اور جناب سیدہ کی لاش کو باہر نکال کر اس پر جیسا کہ ان کی شان کا حق ہے ویسے نازہ پڑیں گے۔ خبر پھیلی، مولا علی اپنی تلوار لے کر آئے مدینے کے اندر، تلوار کو غلاف سے نکالا، زمین پہ گاڑا، کہا کہ اگر ان قبروں میں سے کسی ایک قبر کے پتھر سے ایک پتھر بھی کم ہوا تو یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہ تلوار فیصلہ کرے گی، تاریخ گواہ ہے، کوئی ایک آواز نہیں اٹھی۔ یہ کب ہوا؟ جب جناب سیدہ پہ تمام مظالم ہو گئے۔ جناب سیدہ کی شہادت 75 یا 95 دن بعد ہے، ایسا ہی نا رسول اللہ کے بعد، یا 75 دن ہے یا 95 دن، تو باقی مسائل پہلے ہو چکے، خلافت کے مسائل ہو چکے، وہاں جو معاملات تھے ہو چکے۔ مولا علی علیہ السلام نے ادھر تلوار نہیں نکالی، ادھر تلوار نکالی، اور تلوار کا اثر ہے کہ کوئی نہیں بولا، ایک آواز چلی تھی کہ ہم قبریں کھودیں گے، جب مولا نے کہا تلوار سامنے ہے، فیصلہ تلوار کر لے گی، ایک پتھر بھی کسی نے قبر سے ہٹایا، کسی بھی قبر سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ قوت موجود تھی، یہ قوت موجود تھی، اس وقت موجود تھی کہ جب مولا علی کو گلے میں رسی باندھ کر دربار لے جایا جا رہا تھا، علی علیہ السلام نے یہ قوت وہاں استعمال نہیں کی۔ کیوں؟ چونکہ یہ جگہ وہ تھی جہاں لوگوں کو شرکت کرنی تھی، یہ جگہ وہ تھی جہاں لوگوں نے ساتھ دینا تھا، خدا اور اس کے ولی نے فیصلہ تھوڑی کرنا تھا، لوگوں نے ساتھ دینا تھا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ 25 سال بعد جب لوگ امام علی کے دروازے پر آئے اور امام علی نے آگے بڑھ کر دوبارہ سے زمام امور کو سنبھالا، تو ایک جملہ ہے اسی چیز کی طرف، جملہ امام کا، امام نے کہا کہ اگر لولا حضور الحاضر، اگر یہ آنے والے لوگوں کا مجمع نہ ہوتا، ان کے آنے کی وجہ سے میرے اوپر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی، تو میں خلافت کی سواری کو جیسے وہ چل رہی تھی ویسے ہی چلنے دیتا۔ یہ جو میں ابھی باہر نکل کر آیا ہوں، یعنی میں نے جب آگے زمام امور سنبھالی، اس لیے کہ دروازے پہ کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں علی آپ کے علاوہ اب اس امت کا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، حجت تمام ہو گئی۔ توجہ کیجیے گا، لوگ شریک ہوئے، مولا ظاہری خلافت پر آئے، توجہ ہے نا عزیز اہل محترم۔ خوب، یہ نظام الہی ہے، خداوند عالم غالب رہے گا مگر کس کے ذریعے سے؟ خداوند عالم کا نظام نافذ ہوگا کس کے ذریعے سے؟ ملائکہ کے ذریعے سے نہیں ہوگا، ملائکہ اضافی مدد ہیں، اصل قوت ملائکہ کی نہیں ہے۔ جنگ بدر میں خدا نے ملائکہ بھیج کر مدد فراہم کی، مگر کس کی؟ میدان جنگ میں اترنے والے مومنوں کی۔ میدان جنگ میں پہلے اترو، اس کے بعد خدا مدد فراہم کرے گا۔ میدان جنگ میں تمہیں اترنا ہے، خدا سے کہے کہ وعدے کو تم نے پورا کرنا ہے، یہی سلسلہ ہے، خدا نظام نافذ کرے گا۔ اب یہ چلتا رہا سلسلہ، جناب امام عصر نے آ کر اس حکومت کو نافذ کرنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ ملائکہ کے ذریعے سے، غیبی قوت کے ذریعے سے کام نہیں ہونا تھا، ہونا تھا تو امام علی کے زمانے میں ہوتا، مولا حسن کے زمانے میں ہوتا، امام حسین کے زمانے میں ہوتا، نہیں ہوا۔ جتنے جتنے افراد ملے ائمہ نے قیام کیا، آگے امام زمانہ کا دور، غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، امام آنے کے بعد اس زمین پر خدا کا نظام نافذ کریں گے۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، یہاں تک آپ سب میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ تو یہ نظام نافذ ہوگا امام عصر کا، کیا یہ کسی غیبی مدد سے ہوگا یا لوگوں کی مشارکت سے ہوگا؟ سنت الہی کے مطابق لوگوں کی مشارکت سے ہوگا۔ خدا کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، کہ لوگ ساتھ آئیں گے تو کام ہوگا، لوگوں نے ساتھ دینا ہے۔ تشیع اسی سے توقع ہے نا کہ امامت کا ساتھ دے گی، یا یوں کہوں کہ سب سے زیادہ توقع اس سے ہے، باقیوں سے کم ہے، شیعہ سے زیادہ ہے۔ یا لیتنی کنت معکم، کی سزا تو ہماری اور آپ کی ہے، ایسا ہی ہے۔ کربلا کو تو میں اور آپ یاد کر کے روتے ہیں، تو توقع بھی ہم سے زیادہ ہے۔ لہذا اب جب یہ کام ہونا ہے تو لوگوں کے ساتھ ہونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ ظہور سے پہلے ایسے حالات وجود میں آنے چاہیے, عقل کا فیصلہ ہے کہ جہاں ان حالات کے اندر تشیع اپنی وفا کے امتحانات کو دینا شروع کرے اور وہاں تک پہنچے کہ امام عصر پر یہ حجت تمام ہو کہ شیعت اب میدان میں کھڑے ہونے, ڈٹنے اور لڑنے کے قابل ہو چکی ہے. امام علی نے کہا تھا نا کہ آنے والوں سے میرے اوپر حجت تمام ہوئی ہے, تو میں اب زمام امور سنبھال رہا ہوں. عقل کا فیصلہ ہے, عقل کا فیصلہ ہے. اگر فرض کرتے ہیں, میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انقلاب اسلامی ایران میں آیا, کہیں بھی آنا چاہیے تھا, آنا چاہیے تھا, کوئی ایک نظام بننا چاہیے تھا, کہیں بھی بن جاتا. میری وہ بحث نہیں کہ ایران میں بنایا کہیں اور بنایا, ایران میں بنا قابل قبول, کہیں بھی بننا تھا, بننا چاہیے تھا, عقل کا فیصلہ ہے. کیوں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, پیچھے چلیے میرے ساتھ 78-79 میں جائیے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے, انقلاب نہیں آیا. بہت سے لوگوں کی آرزو آج بھی ہے, کاش اس کو ختم کر سکیں. یہ نور الہی ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتا, یہ بڑھتا رہے گا, اسی نے بڑھائی ہے تمام چیزیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کروا رہا ہوں, 78-79 میں چلیے, انقلاب نہیں آیا. اپنے انصاف سے خود فیصلہ کیجیے گا, وقت میرے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے, کہ اگر انقلاب نہیں آیا, آپ تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں جائیے, انقلاب نہیں آیا, کچھ نہیں ہوا, امام خمینی نے تحریک نہیں چلائی, شیعت کی جو سچویشن ہے وہ نہیں بنی, آہستہ آہستہ آپ ابھی اس وقت پاکستان میں ہیں, دنیا کے دیگر علاقوں میں شیعت کس عالم میں ہوتی, اس کو سوچئے, کس عالم میں ہوتی یہ سوچ لیجئے. دوسری چیز سوچواؤں کہ اس وقت بھی, یعنی اگر 2024 کی میں بات کر رہا ہوں, انقلاب نہیں آیا تو جو طاقتیں آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے حزب اللہ نہیں ہے, انصار اللہ نہیں ہے, حماس نہیں ہے, یہ طاقتیں نہیں ہیں چونکہ انقلاب ہی نہیں آیا, ایسا ہی ہے نا, یہ تمام طاقتیں نہیں ہیں. اس کے بعد جو استکباری طاقتیں یہ ہیں یا نہیں ہیں, ہیں یا نہیں ہیں, ہیں. ابھی 2024 میں بھی طاقتیں وجود میں ہوتی یا نہیں ہوتی, ہوتی. کل صبح اعلان ہوتا, امام عصر کا ظہور ہو گیا, اعلان ہو گیا, امام عصر تشریف لے کر آ گئے, امام عصر تشریف لے کر آ گئے, دنیا کی استکباری طاقتیں اپنے نظام کو چلا رہی ہیں. کیا گمان ہے کہ استکباری طاقتیں امام کے اعلان کے بعد سربستہ تسلیم ہو کر حکومت کا اختیار امام کو دیتی ہیں اور پیچھے ہٹ جاتی ہیں کہ آئیے آپ کے آنے کا انتظار تھا, یا اس کے مقابلے میں کچھ اور ہوتا, کیا ہوتا؟ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا جاتا امام کا یا نہیں کیا جاتا؟ امام کی تو کوئی فورس ہی نہیں ہے, امام کا تو کوئی لڑنے والا ہی ساتھ نہیں ہے, امام کا تو کوئی ساتھ دینے والا آمادہ ہی نہیں ہوا. نتیجے میں کیا ہوتا؟ جو 11 اماموں کے ساتھ ہوا, امام اکیلا ہوتا, دشمن کی عزت پر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نتیجہ کیا ہوتا؟ جو 11 اماموں کے ساتھ ہوا. عقل کا تقاضا کیا ہے پھر؟ عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ امام زمانہ کے ظہور میں آنے سے پہلے امام کے فدائی, امام کے سپاہی, امام کے لیے قربانی دینے والا لشکر وجود میں آنا چاہیے. اس کی طاقت, قوت, قدرت اتنی بڑھ جائے کہ دنیا کی استعماری طاقتوں کو پیغام مل جائے کہ یہ قوت اتنی زیادہ ہے, اتنی قدرت مند ہے کہ اب جو امام تشریف لائے گا, جو اس لشکر کی امامت کرے گا, اس لشکر کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا, اب اس امام کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا. یہ عقل کا فیصلہ ہے, یہ عقل کا فیصلہ ہے. عزیزان محترم, اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا کہ ہم شیعت کی اس ارتقائی شکل کے اوپر موجود ہیں کہ جو گزشتہ ہر زمانے سے زیادہ, سب سے زیادہ قدرت مند شکل ہے. آج آپ کی قوت اور قدرت ہے کہ جس سے دنیا ڈرتی ہے, آپ کی شیعت کی طاقت اس سے ڈرتی نہیں, اسے ڈراتی ہے, اس کا مقابلہ کرتی ہے, اس کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے. آج آپ کے اسی کربلا کے پیغام نے دنیا کی طاقتوں کو متوجہ کیا ہے. حزب اللہ کے نوجوانوں نے حسینیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی دی, اس قربانی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ تک نہیں آ پا رہا, پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. آپ متعدد ویڈیو کلپس میں اب دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ سنی ہے دنیا کا رہنے والا اپنا کلپ بنا کر کہتا ہے کہ میرا سلام ہو میرے شیعہ بھائیوں کے اوپر کہ جنہوں نے اس دور کے اندر شیعہ اسلام کی بھی عزت رکھی ہے, سنیوں کا دفاع بھی کیا ہے. یہ اب ہو رہا ہے, کنورژن ہو رہا ہے, لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ایک زمانہ تھا تفریق کی گئی تھی, آپس میں بیٹھتے نہیں تھے, اس وقت حزب اللہ جس پرچم کے نیچے, جس حماس جس پرچم کے نیچے آ کے لڑی ہے, وہ حزب اللہ کا پرچم ہے, حزب اللہ کا پرچم ہے. آخری دو نکات بیان کروں, آپ کی زحمت تمام کروں. عزیزان محترم, ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ارتقائی شکل کی کمال تک پہنچتے چلے جا رہے ہیں. شیعہ اس وقت انتہائی مضبوط حالات کے اندر ہے. پاکستان کا تذکرہ نہیں کر رہا میں, پاکستان کی شیعت ہماری کمزوریوں کی وجہ سے کمزور ہے. اچھا, ہمیشہ جو بات کی جاتی ہے کمزوری اور قوت کی, اس سے مراد اسلحہ اٹھا کے لڑنا نہیں ہے. ہماری زمین نہیں ہے, ہمارا اس وقت کا میدان اسلحے کا میدان ہے ہی نہیں. لیکن ہاں, ہمارا میدان جہالت کا میدان ضرور ہے, ہمارا میدان فقر کا میدان ضرور ہے. ہمارے یہاں فقر ہے, مومنین کے حالات اقتصادی طور پر برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں, جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے, ہمارے میدان یہ ہے. ہمارا میدان شعور کا میدان ہے. ہمارے یہاں امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیداری کی جگہ سلانے کا انجیکشن ممبروں سے لگایا جا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, یہ میدان ہے ہمارا. اس میدان میں ہمیں کھڑا ہونا ہے. جس کا جو میدان ہے اس نے ویسے لڑائی لڑنی ہے. ہمارا یہ میدان ہے عزیز محترم. امام حسین کے نام پر آپ نے دیکھا اسی محرم کے اندر گزر گئی کچھ چیزیں, میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا تفصیل کے اندر, وقت نہیں بچا. لیکن آپ دیکھیں اور مزید دیکھیے گا, میں آپ کو بیان کر کے جا رہا ہوں ممبر سے. یہ آپ مزید دیکھیں گے ایام فاطمیہ میں, دیکھیں گے اس کا ایک رخ اور, اگلے محرم میں دیکھیں گے, ماہ رمضان میں دیکھیں گے. ایک پورا سلسلہ ہے. مکتب تشیع کی حریت کو لے لو, فقط امام حسین کے نام پر ثواب عزاداری, یعنی جو ظاہری عزاداری ہے اس کو رکھو. دشمن نے جس عزاداری امام حسین سے چوٹ کھائی ہے, وہ عزاداری کون سی عزاداری ہے جس کے امام خمینی نے کہا تھا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کی بدولت ہے, جو کچھ ہے وہ عاشور کی بدولت ہے. کون سا عاشور؟ جو رونے کے ساتھ ساتھ دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی دیتا ہے, وہ عاشور. کون سے عاشور سے دشمن کو مسئلہ ہے؟ کہ جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات کرے, وہ والا محرم دشمن کو چھپتا ہے. نتیجے میں آپ کے درمیان اب یہ کام ہو رہے ہیں. بعض لوگ نادانی میں کرتے ہیں, خدا ان کو ہدایت دے, نادانی سے نکالے. عزیزان محترم, امتحان بڑھتے چلے جا رہے ہیں, میرا اور آپ کا امتحان مزید بڑھ رہا ہے. اس دور کے اندر دیکھیے گا اپنے امتحان کو. ہمارا امتحان اب ذاکروں والا نہیں رہا. میں پچھلے سال محرم میں اس کو پڑھ چکا ہوں, یہاں اس ممبر پہ بھی میں ایک دفعہ بیان کیا تھا. ہمارا امتحان اب وہ ذاکر خطیب والا نہیں رہا کہ ایک آئے گا اور خطابت کر کے چلا جائے گا, اس میں جو دل چاہے گا بیان کرے گا. نہیں, اب یہاں پہ امتحان تھوڑا سا اپنے ایک جدت والی شکل میں آیا ہے. یہاں امتحان علماء کی شکل میں سامنے آئے گا. عالم عالم کے مقابلے پہ گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا, پڑھا لکھا عالم ہوگا. پڑھے لکھے عالم کی بات کے اندر ہی آپ کو جو صحیح پیغام ہے خود نکالنا ہوگا. یہ امتحان ہے. پہلے آسان تھا مرحلہ, اب نہیں ہے. اب پڑھے ہوئے افراد ہوں گے قوم کے, نجف کے, مدارس کے, ان کا پیغام ہوگا کہ عزاداری فقط رونے کا نام ہے. مرضی ہے آپ کی, آپ نے ماننا مان لیجیے. اس کے مقابلے میں ایک عالم ہوگا, وہ کہے گا نہیں, امام حسین کے اوپر عزاداری رونا بھی ہے, رونے کے ساتھ پیغام بھی لینا ہے. آپ کی مرضی. مرضی سے مراد کیا ہے؟ یعنی دقت آپ کو کرنی ہے. بالکل وہی چیز ہے جو جنگ جمل میں امام علی کے ساتھ پیش آئی. امام علی کے سامنے ایک شخص آئے, آنے کے بعد کہا علی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. امام نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایک طرف آپ ہیں, ایک طرف اصحاب رسول ہیں, ایک طرف زوجہ رسول ہیں. علی اگر آپ کو حق مانوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے والے سب باطل ہیں, وہ بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں. امام علی کا جواب کیا تھا عزیزان محترم؟ امام علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حق ہوں, میرے لیے رسول اللہ نے کہا تھا علی و مال حق والحق و مع علی. نہیں کہا. امام علی نے نہیں کہا کہ میں ہی کعبے میں پیدا ہوا. نہیں کہا. امام علی نے غدیر بھی یاد نہیں دلائی. امام علی نے اس کو اصول دیا, وہ اصول میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. امام نے کہا ظاہری اور سطحی نگاہ سے باہر نکل, ظاہری نگاہ مت ڈال کے ادھر کون کھڑا ہے ادھر کون کھڑا ہے یہ نہ دیکھ. امام نے کہا تو حق کو پہچان تاکہ صاحب حق تجھے سمجھ میں آ جائے. حق کو پہچان, اس کے بعد فیصلہ کرنا صاحب حق کون ہے. علی کہہ سکتے تھے کہ میرے بارے میں علی و مال حق والحق و مالی, میرے بارے میں تھا علی و مال قرآن والقرآن و مالی. تمام فضائل امام علی پڑھ سکتے تھے, امام علی نے نہیں پڑھے. اصول دیا ایک, وہ اصول آج بھی ہے. مت دیکھو کہ سامنے کون ہے, گفتگو سنو. اس گفتگو میں سے حق کو سمجھو اور اس کے بعد اس پر عمل کرو. عزیزان محترم, بس زحمت تمام کی. یہ شیعت جو آج اپنی ارتقائی شکل کے اندر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, الحمدللہ رب العالمین, ہم اس ارتقائی شکل کا حصہ ہیں, اس دور کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کمزور ہیں, اپنی کمزوری کو دور کرنا ہے. ہم اپنے عزیز جو گم شدہ ہیں ہم ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کروا پاتے, ان کو بازیاب نہیں کروا پاتے. ہم اپنے علاقوں کے فقر کو ختم نہیں کر پاتے, ہم اپنے یہاں کی جہالتوں کو ختم نہیں کر پا رہے. ہمارے امتحانات فی الحال ہی ہیں. جب بڑا امتحان ہوگا وہ بھی دے دیجئے گا انشاءاللہ، خدا میں اور آپ کو اس کے قابل بنائے۔ بس عزیزان محترم، حزب اللہ موجود ہے۔ سید حسن نصر اللہ کی شخصیت کا فقدان ایک ایسا فقدان ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے 15 سال کے سن میں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا، 15 سال کے تھے جب ذمہ داری کا آغاز کیا، اور تقریباً 63 سال کی سن میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ 55 سال کی زندگی مسلسل گویا جہاد ہے، امتحان ہے، تدبیر ہے، تدبر ہے، فکر ہے۔ بس آخری جملہ بیان کروں، ایک ایسی شخصیت کے جو شہداء کے بچوں کے سامنے، شہداء کی فیملیز کے سامنے جاتے ہوئے شرمندہ ہوتا تھا، کب تک؟ جب تک ان کا اپنا بچہ شہید نہیں ہوا تھا۔ ان کا اپنا بیٹا 1997 میں شہید ہوا، 18-20 سال کا نوجوان تھا۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں اس کی شہادت کے بعد، یہ کہتے تھے کہ اے میرے بیٹے، جب تک تیری شہادت نہیں ہوئی تھی میں شہداء کی گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہوتا تھا کہ ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے بچے راہ خدا میں مارے گئے۔ اے میرے بیٹے، تو نے مجھے اس شہادت کے ذریعے سے ان لوگوں کے سامنے سرخرو کر دیا۔ آسان نہیں ہے جملہ 18-19 سال کے جوان پر کوئی باپ کھڑے ہو کے۔ اب میں ان کے سامنے ملتے ہوئے اطمینان محسوس کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں انہی میں سے ایک ہوں۔ اگر انہوں نے خدا کی راہ میں شہداء دیے تو میں نے بھی اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کیا۔ عزیزان محترم، بیٹوں کی قربانی، جوان بیٹوں کی قربانی یقیناً بڑا امتحان ہوتا ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے تمام امتحانات دیے، ہر امتحان بڑا عجیب امتحان تھا امام حسین کا، لیکن چند جگہیں ایسی ہیں جو تاریخ میں بیان ہوا کہ حسین تڑپ کر رہ گئے۔ ان چند جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جب چھوٹے سے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر آئے تھے، چند قطرے پانی کا سوال تھا، دشمن نے رحم نہ کھایا، تیر سے شوبہ چلا کر ہاتھ پر باپ کے بچے کو ذبح کر دیا۔ شدید امتحان تھا جو میرے مولا نے دیا۔ ایک شاعر نے اس کے بارے میں وہ شعر پڑھا کہ شیعتی مائن شرب تم ماں از بن فض کرون، یشیوں جب یاد کرو، جب پیاسے ہو تو مجھے یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سنو تو مجھ پہ رو لینا۔ اسی کے آگے جا کے بیان کرتا ہے کہ لئی تکم فی یوش یوم عاشورا جمی ان تنظرونی، شعر میں یہ، کاش تم سب کربلا میں ہوتے تو مجھے دیکھتے۔ کیا دکھانا ہے حسین نے؟ کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی، میں کیسے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پہ فقط پانی کے چند گھونٹ پلانے کے لیے لایا تھا، مجھ پہ رحم نہیں کھایا، میرے بچے کو میرے ہاتھوں پہ ذبح کر۔ ایک یہ منزل ہے جہاں حسین تڑپے۔ دوسری وہ منزل ہے کہ جہاں میرا مولا شدت سے تڑپا، وہ کون سی منزل ہے؟ کہ جہاں جوان بھائی کی میدان سے آواز آئی، علیک منی السلام یا مولا، اے میرے مولا اپنے غلام کا سلام قبول کیجیے، جو اپنے بازوؤں کو کٹا کر نہر کے کنارے شہید ہونے جا رہا ہے۔ امام حسین نے کمر تھامی اور کہا، الانا ان کا سارا ظاہری ہے، میرے بھائی عباس تمہارے جانے نے میری کمر توڑ دی ہے۔ یہ دوسری جگہ ہے جہاں میرا مولا تڑپایا۔ عزیزوں، یقیناً ہر شہادت پر مولا تڑپے، لیکن تین خصوصیات، تین جگہ بہت خصوصیت کے ساتھ ہیں۔ آخری کے لیے میں نے زحمت دی، اس کے تفصیلی تھوڑے مسائل پڑھوں گا۔ حضرت عباس کی مصیبت معمولی نہیں تھی امام حسین کے لیے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب جوان بیٹا اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے باپ سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ مورخین نے بیان کیا، امام حسین نے علی اکبر کو سر سے پاؤں تک ایک مرتبہ دیکھا، علی اکبر پر حسرت بھری نگاہ حسین نے ڈالی۔ اس کے بعد میرے مولا نے علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ بعض مورخین نے لکھا، مولا نے کہا، جاؤ خیمے سے اپنی پھوپھی اما سے اجازت لو، اپنی ماں بہنوں سے ودا کرو۔ علی اکبر میں روانہ ہوئے، خیمے میں گئے۔ مورخ نے نقل کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ علی اکبر جب خیمے میں گئے، جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، دوبارہ خیمے کا پردہ گرتا ہے، دوبارہ بیبیوں کا آہو بکا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ وقت آیا، علی اکبر آئے، امام حسین نے اجازت دی، علی اکبر روانہ ہونے لگے۔ امام حسین نے اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں تھاما، آسمان کی طرف رخ کیا، خدایا گواہ رہنا، اب تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مانند تھا۔ اے خدا گواہ رہنا، اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں کہ جب کبھی ہمیں دل چاہتا تھا کہ ہم تیرے رسول کی زیارت کریں تو علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ उसके बाद इमाम हुसैन का दर्द भरा जुमला उमर साद को देख कर कहा, उमर साद खुदा तेरी नस्ल को मुनकता करे जैसे तू मेरी नस्ल को मुनकता करना चाहता है। इतना शदीद है अली अकबर का मैदान में रवाना होना अजीज हो। बस अब अली अकबर ने विदा किया अपने बाबा से, सवारी पर सवार हुए, घोड़े को ईड़ लगाई, आगे बढ़ना चाहा, नकल किया गया, महसूस हुआ कोई पीछे पीछे खिंचा चला रहा है, पलट कर देखा बाबा है, सवारी से उतरे, हाथों को जोड़ा, बाबा जाने की इजाजत दी थी। मौर्रखीन ने बाज ने नकल किया, उलमा की जबानी बयान कर रहा, बाज उलमा ने ऐसे नकल किया, मेरे मौला ने कहा अली अकबर काश तेरी कोई औलाद होती तुझे हुसैन के दर्द का अंदाजा होता। बस अली अकबर इजाजत दोबारा लेकर रवाना हुए अजीजों मैदान में। वो वक्त आया कि इमाम हुसैन ने देखी, आवाज दी, बेटा जितना हो सके मुड़ मुड़ के हुसैन को देखते रहना। अब अली अकबर मैदान में रवाना हुए अजीजों, वो मरहला आया, किताल किया, दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू किया। फातह खैबर का पोता है, मैदान जंग में खैबर का नक्शा गोया खींच के रख दिया, दुश्मनों में से किसी ने आवाज दी अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, इसको अगर लड़ना है तो चारों तरफ से घेर कर इसका मुकाबला करो। अजीजों बस चारों तरफ से हुसैन के जवान फर्जंद को घेरा गया। अब जिसके हाथ में जो कुछ था तलवारें नेज़ा उभाला, एक ऐसा वक्त आया एक दुश्मन ने वार किया अली अकबर के जिगर में नेज़ा। अल्लाहु अकबर, बरछी का फल है, अली अकबर का कलेजा है। बस अली अकबर से अब सवारी पर संभलाना गया। अजीजों वो वक्त आया कि जब दुश्मन ने अपने नेजे को वापस खींचा, उसका फल टूट कर पसलियों में फंस गया। अल्लाहु अकबर, हुसैन के लाल से अब सवारी पर बैठा नहीं जाता। तारीख में आया अली अकबर घोड़े के ऊपर अपनी बाहों के साथ गिर पड़े। अब सवारी अली अकबर को दुश्मन की तरफ ले गई। दुश्मन की तरफ जब गए, दो जुमले दो शहीदों के बहारे में आए, इनको इतना मारा, फकत अल्लू हो इरबन इरबा, इतनी तलवारें मारी के टुकड़े टुकड़े कर डाला। या अब्बास से अलमदार के लिए आया, या अली अकबर के लिए आया। बस अजीजों वो वक्त आया, आखिरी वक्त है। बेटे ने बाप को आवाज दिया, अलैका मिन्नी अस्सलाम या अबता, ए मेरे बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। बाबा ये नाना रसूल खुदा है, ये बाबा दादा अली ये मुर्तजा है। अजीजों बस इस आवाज का सुनना था, अरे अली अकबर की तरफ मेरा मौला रवाना हुआ। कैसे मुमकिन है जॉन की लाश पर पहुंचने वाला, हबीब की लाश पर पहुंचने वाला अपने जवान बेटे के सरहाने ना आए। वो मरहला आया, बाप अपने जवान बेटे की लाश के नजदीक पहुंचा, आखिरी नफस है, आखिरी सांसें हैं अली अकबर की। अरे मेरा मौला जमीन करबला पर बैठकर अपने बेटे का नजारा कर रहा है। मैं कहूंगा इब्राहिम आओ, वो मरहला याद करो जब अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी थी, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, अरे बच्चे के हाथ पांव को बांधा था। यहां आकर देखो सबरे हुसैन। बस अजीजों बच्चे को अजियत में देखा, मेरे मौला ने बरछी के टूटे हुए पल पर हाथ रखा, अब जो बरसी का फल खेचा अली अकबर का जिगर। अल्लाहु अकबर, हुसैन का जवान अरे करबला की जमीन पर तड़प गया। फकत अली अकबर ना तड़पे, हुसैन तड़प गए, अली अकबर की रूह निकली, अली अकबर के सरहाने मेरा मौला बैठा, अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसारों पर रखा। अल्लाह दुनिया बाद कल्लफा, ए मेरे लाल दुनिया पर खाक हो जिसका जवान बेटा मरा।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس مجلس کا بہترین اجر اول اسلام سے لے کر آج تک جتنے شہدائے اسلام ہیں، مخصوصاً شہید سید حسن نصر اللہ، حزب اللہ کے مجاہد شہداء، حماس کے شہداء، انصار اللہ کے شہداء کی ارواح کو ایصال فرما۔ پروردگار ذو رحمت کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اس وقت مجاہدین عالم اسلام کی سرافرازی کے لیے اپنے جہاد کو انجام دے رہے ہیں، تمام مجاہدین کو مستکبرین پہ غلبہ عنایت فرما۔ پروردگار ذو رحمت کا واسطہ، دنیا میں اس وقت جہاں بھی مؤمنین کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ذو رحمت کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی عزاداران ابا عبداللہ الحسین زندگی گزارے ہیں، تمام عزاداروں کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ذو رحمت کا واسطہ، سرزمین پاکستان پہ بسنے والے تمام مسلمانوں، مخصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو بے حس بے درد حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ذو رحمت کا واسطہ، تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار، اس دوران غیبت کبریٰ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہم سب کو شعور فکر کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے نزدیک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری صفوں کے افتراق کو اتحاد سے تبدیل فرما۔ پروردگار، ہمیں علم اور معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اپنے مولا کی خدمت کی قابلیت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔